أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صلوات سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے آمد کی مبارکباد عرض کرتے ہیں عالم اسلام کی خدمت میں، رہبر معظم کی خدمت میں اور امام اجل اللہ تعالی فروجہ الشریف کی خدمت میں. ماہ مبارک رمضان سال کا وہ اہم ترین مہینہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بہت زیادہ اس کی طرف سے جو ہے عنایت بھی ہے کہ اللہ اس مہینے کے توسط سے بندوں پر رحمت نازل کرنا چاہتا ہے، وہ بندوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہ مہینہ خاص طور پر بندوں پر رحمت کے نزول کے لیے خاص کر رکھا ہے تاکہ لوگ معنوی لذت سے آشنا ہو سکیں. سال بھر لوگ مادی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور مادیت میں اتنے غرق ہوتے ہیں کہ معنوی لذتوں سے بے بہرہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے اس مہینے میں مادی چیزوں سے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو دور رکھ کر معنوی لذتوں سے آشنا کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ معنویت کی لذت سے آشنا ہو سکیں. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان تھوڑی دیر کے لیے حیوانی لذتوں سے چشم پوشی کرے، لذات حیوانی سے نظریں بچائے اور حیوانی قالب سے باہر نکلے، تبھی وہ انسانی لذتوں سے آشنا ہو سکتا ہے، اس سے اوپر آئے، حیوانی لذتوں سے اوپر آئے. حیوانی لذتوں سے اوپر آ کر بزم ملکوتی میں پہنچے اور ملائکہ کی لذتوں کا لطف حاصل کر سکے. وہ چیز جو ہے انسان کو ماہ مبارک رمضان میں حاصل ہو سکتی ہے اور وہ روزے ہی کے ذریعے سے ممکن ہے. اسی لیے ماہ مبارک رمضان میں روزے فرض کیے گئے ہیں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ جو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ یہ خود مہینہ، یہ مہینہ هذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ نے عظمت بخشی ہے، کرامت بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے. تمام مہینوں پر اس مہینے کو فوقیت حاصل ہے. اس مہینے کی کشرف، اس مہینے کی منزلت، اس مہینے کا مقام اور مرتبہ کچھ الگ ہے. یعنی جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کچھ زمان محترم ہوتے ہیں، کچھ مکان محترم ہوتے ہیں. جیسے انسان یہاں سے اٹھ کر مکہ مکرمہ کو جاتا ہے، اللہ کے گھر کو جاتا ہے، انسان جاتا ہے اس مقام پر اور وہاں جا کے دعائیں مانگتا ہے، وہاں جا کر ناچاتیں کرتا ہے، وہاں جا کر جو ہے اللہ کو یاد کرتا ہے. تو وہ مقام محترم ہے جہاں اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، وہ مقام محترم ہے. لیکن جس طرح سے کچھ مقام محترم ہوتے ہیں، کچھ زمان بھی محترم ہوتے ہیں. ایک مکان ہے، ایک زمان ہے، ایک اسپیس ہے، ایک جگہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وقت ہے جس وقت میں ہم قرار پاتے ہیں. تو یہ زمان وہ زمان ہے کہ زمانہ خود چلتے ہوئے آتا ہے. انسان مکان نہیں ہلتا لیکن زمانہ حرکت کرتا ہے، کیوں تو زمین بھی حرکت کرتی ہے، لیکن یہ زمین کی حرکت ہی سے زمان پیدا ہوتا ہے نا، زمان پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو زمان ہے، یہ زمانہ محترم، ماہ مبارک رمضان جو ہے، یہ مہینہ جب آتا ہے تو گویا جو ہے ہم حرم الہی میں پہنچ جاتے ہیں، شہر اللہ میں پہنچ جاتے ہیں، ہم اللہ کے مہینے میں پہنچ جاتے ہیں، ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے ملکوں میں ہیں، کوئی افریقہ میں ہیں، کوئی یورپ میں ہیں، کوئی جو ہے آسٹریلیا میں، کوئی امریکہ میں ہے نا، ایشیا مختلف مقامات پر ہیں. یہ سب کے سب تو حرم الہی میں نہیں آ سکتے، لیکن اللہ کا مہینہ افریقہ میں بھی پہنچ جاتا ہے، امریکہ میں بھی پہنچ جاتا ہے، یورپ میں بھی پہنچ جاتا ہے، ایشیا میں بھی پہنچ جاتا ہے. یہ مہینہ ہر ملک میں پہنچ جاتا ہے، ہر بندگان خدا تک پہنچ جاتا ہے، اور پہنچ کر اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں ان تک پہنچاتا ہے. اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ پہنچانا چاہتا ہے اس کے لیے یہ مہینہ واسطہ بن جاتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس مہینے کو واسطہ بنائے، ذریعہ بنائے. اسی لیے کہا جاتا ہے رمضان کو رمضان مت کہو، رمضان المبارک کہو، رمضان المبارک کہو. یہ وہ مہینہ ہے جو گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. سال بھر کے گناہ اس مہینے میں جھڑ جاتے ہیں، سال بھر کے گناہوں کو یہ مہینہ کھا جاتا ہے، اور یہ مہینہ گناہوں کو رہنے نہیں دیتا ہے. جس طریقے سے انسان مکے میں جا کر، حرم الہی میں جا کر پاک ہو جاتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، ایسے باہر آتا ہے جیسے ماں کے شکم سے باہر آئے، ویسے ہی ماہ مبارک رمضان سے جب انسان خارج ہو تو ایسے خارج ہو جیسے ماں کے شکم سے خارج ہو رہا ہو، یعنی اس کے بدن پر کوئی گناہ کا دھبا باقی نہ رہے. روایتوں میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں وہ ماحول ایجاد کرتا ہے، جیسے روایتوں میں ہے کہ شیطان کو قید کر لیتا ہے، یعنی وہ عوامل جو انسان کو گمراہ کرنے والے ہیں وہ انسان کو اذیت نہیں پہنچاتے، وہ موانع ہٹ جاتے ہیں اور انسان کے لیے ملکوتی راستے کھل جاتے ہیں، اور ملکوت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی نشانیاں صاف دکھائی دینے لگتی ہے، جسے کہتے ہیں مومن کی معراج. کہ اس مہینے میں مومن معراج پر پہنچتا ہے، اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، معنوی لذتوں سے آشنا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر وہ قدرت پیدا ہوتی ہے، جو گناہوں سے لڑنے کی جو طاقت ہے وہ طاقت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. یعنی انسان کے اندر امتحان الہی میں قرار پا کر انسان اپنے نفس پر ضبط نفس کا مظاہرہ کرتا ہے، بھوک سے جنگ لڑتا ہے، پیاس سے جنگ لڑتا ہے، اپنے خواہشات سے جنگ لڑتا ہے، اپنی لذتوں سے جنگ لڑتا ہے. آنکھوں پر تسلط پاتا ہے، کانوں پہ تسلط پاتا ہے، پورے وجود پر اس کا تسلط قائم ہوتا ہے، کہ آنکھوں کو بہکنے سے روکتا ہے، کانوں کو بہکنے سے روکتا ہے، پورے نفس کے اوپر جو ہے اس کا احاطہ ہوتا ہے اور وہ تسلط پاتا ہے، اپنے نفس پر تسلط پاتا ہے اور اپنے آپ میں ایک قوت محسوس کرتا ہے، اور یہ جو امتحان اللہ لے رہا ہے اپنی محبت کا، اس محبت کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس ماہ مبارک رمضان. یعنی یہ انسان کی تقویت کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ انرجی حاصل ہو سکے جو سال بھر انسان کے کام آ سکے. یعنی یہ ماہ مبارک رمضان نے اتنی انرجی انسان اتنی قوت حاصل کر سکے کہ اس قوت کے ذریعے سے سال بھر یہ جو بریک انسان پیدا کرتا ہے، جو قوت جو نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے، یعنی ایک تیز بھاگنے والا انجن ہے جس کے لیے جتنے تیز بھاگنے والا انجن ہوتا ہے اس پر اس سے زیادہ قوی بریک ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے والا. اس تیز بھاگنے والے انجن کو اگر اس سے قوی بریک نہ دیا جائے تو یہ انجن کہیں بھی کسی سے ٹکرا کر جو ہے اپنے آپ کو پاش پاش کر دے گا. انجن یہ گاڑی کسی بھی جگہ سے ٹکرا کر اپنے کو پاش پاش کر لے گی. لہذا اس انجن پر اس سے کہیں زیادہ چوگنی طاقت کا بریک دینا ضروری ہے تاکہ اس تیز بھاگنے والے کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے. تو نفس ایک بے لگام گھوڑے کی مانند ہے، ایک بے لگام، ایک بے کنٹرول، ایک بن بریک انجن کے مانند ہے جو تیز بھاگتا ہے. اس بھاگتے ہوئے نفس اور بھاگتے ہوئے خواہشات، بے لگام خواہشات، اس کے اوپر لگام کسنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو رکھا ہے کہ اس مہینے میں تم تمرین کرو، اس مہینے میں تم ورزش کرو اپنے آپ پر قابو پانے کی. انسان اس وقت بڑا انسان بنتا ہے جب اپنے آپ پر قابو پائے. ورنہ پتھروں کو کاٹ کر راہیں بنا لینے والا انسان، چاند پر کمندے پھینکنے والا انسان، راکٹ پر بیٹھ کے فضا کی وسعتوں کو محدود کر لینے والا انسان، جانوروں کو رام کرنے والا انسان خود اپنے ہی نزدیک اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ سب پر کنٹرول کرنے والا اپنے ہی ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا نہ ہو کہ انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ اپنے نفس کے ہاتھوں ذلیل ہو جائے، اپنے نفس کے ہاتھوں رسوا ہو جائے، اپنی ہی نظر میں گر جائے. دیکھیے اپنی ہی نظر میں انسان سب کی نظر میں گرے لیکن اپنی نظر میں نہ گرے، اس لیے کہ دوسروں کی نظریں سے بچ کر انسان جی سکتا ہے لیکن اپنی ہی نظر سے بچ کے نہیں جیتا. اپنی نظر سے بچ کے انسان ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. آپ سے کوئی ناراض ہو جائے اس سے آپ نظریں بچا کے جا سکتے ہیں، آپ کسی کے نزدیک رسوا ہو جائیں اس سے آپ دور بھاگ سکتے ہیں، اپنے آپ کو ان کی نظروں سے پوشیدہ رکھ سکتے ہیں. آپ ملک میں بے عزت ہو جائیں دوسرے ملک میں جا کے بیٹھ جائیں، جیسا کہ ایک مبلغ اسلام اپنے ملک میں رسوا ہو کے دوسرے ملکوں میں بھاگتے پھر رہے ہیں، اس ملک میں رسوا ہو گئے دوسرے ملک میں عزت مل رہی ہے، دوسرے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں، ایسا ممکن ہے دنیا میں. لیکن کیا انسان اپنی نظروں میں اگر گر جائے تو کیا اپنے آپ سے فرار کر سکتا ہے؟ اپنے آپ سے بھاگ کے کہاں جائے گا انسان؟ لہذا اپنے ہاتھوں رسوا نہ ہو، اپنے ہاتھوں ذلیل نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں دیکھیے انسان اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہوتا ہے. وہ لوگ جو دوسروں پر ہنستے ہیں، دوسروں کی کمزوریوں پر ہنستے ہیں، وہ لوگ اس ماہ میں دوسروں کی بھوک کا احساس کر سکیں گے، دوسروں کی خواہشات کا احترام کر سکیں گے، دوسروں کی پیاس کو درک کر سکیں گے کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں. وہ لوگ جو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ خواہشات پر کنٹرول کرنا آسان کام ہے وہ خود محسوس کریں گے کہ کتنا مشکل کام ہے نا، وہ خود یہ محسوس کریں گے کہ ہاں واقعی یہ صبر آزما چیز ہے. اسی لیے روزے کو صبر سے تعبیر کی گئی ہے، صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. تو بہرحال یہ مہینہ اللہ نے عزت و شرف عطا کرنے کے لیے اور استغفار کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس مہینے کو توبہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ مہینہ گناہوں سے دوری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں دیکھیے، اس مہینے میں گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ بات جو ہے چھوٹے بچے بھی محسوس کرتے. میں مثال دیا تھا کہ جب ہم چھوٹے بچوں کو زیارت پر لے جاتے ہیں تو وہاں کے ماحول کو دیکھ کر، ایران عراق کے اور وہاں کے ماحول کو دیکھ کر، وہاں کی مسجدوں کا ماحول دیکھ کر، خود بچے کہتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، یہاں عبادت کرنے میں لطف حاصل ہوتا ہے نا. لیکن جس کو دیکھا جاتا ہے نا، جو جیسا ماحول ہوتا ہے اس ماحول میں آدمی ڈھل جاتا ہے. وہ ماحول انسان کی اس ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. اب دیکھیے، عام دنوں میں روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے. آپ روزہ رکھ کے دیکھیے، ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھ کے دیکھیے، اکیلے روزہ رکھنے میں مشکل ہوتی ہے. لیکن جب پورا ماحول ہی روزہ داروں کا ہو تو پھر اس میں روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ شقی ترین فرد وہ ہے کہ جو اس مہینے میں بھی اپنے گناہ معاف نہ کروائے. وہ بدبخت ترین شخص ہے کہ جو اس مہینے میں بھی رحمت الہی سے محروم رہے. رحمت برس رہی ہے تو ہوتا نا کہ ایک جو ہے گولے کو، فٹ بال کے بال کو آپ جو ہے سمندر میں پھینک دیجیے، اس کے اندر خالی رہے گا، اس کے اندر پانی نہیں جائے گا. سمندر میں رہ کر بھی وہ پانی سے محروم رہتا ہے. بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو جن پر رحمت کا نزول ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح سے اوڑھ لیتے ہیں، ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ رحمت ان کے اندر داخل نہیں ہوتی. دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے آس پاس میں. کتنی عجیب بات ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتے اور سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کھلے عام سگریٹ پیتے ہیں، کھلے عام کھڑے ہو کر روزے کا مذاق اڑاتے ہیں، کھلے عام یہ بتاتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان کا مذاق اڑاتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کی توہین کرتے ہیں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو شخص ادب کرتا ہے اس کا فائدہ خود انسان کو ہوتا ہے. مؤدب انسان جو ادب کرتا ہے اس ادب کا فائدہ آپ دیکھیے، جو لوگ قرآن کا ادب کرتے ہیں، اس لیے نا اللہ نے یہ قرآن کے لیے، قرآن کو ضرورت نہیں ہے ادب کی، ہمیں ضرورت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم اگر ادب کرو گے تو تم مؤدب کہلاؤ گے، تم با ادب کہلاؤ گے. تم اگر قرآن کا احترام کرو گے، تم اگر مسجد کا احترام کرو گے، تم اگر ماہ مبارک رمضان کا احترام کرو گے، تم اگر مقامات مقدسہ کا احترام کرو گے، تم اگر علماء کا احترام کرو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں علماء کا احترام کریں، ہم کیوں جو ہے مسجد کا احترام کریں، ہم کیوں ماہ مبارک رمضان کا احترام. بھائی اس میں ماہ مبارک کا فائدہ نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پر عظیم ہے، لیکن اس کی عظمتوں کا اگر آپ اقرار نہیں کریں گے تو آپ مؤدب نہیں کہنا ہے. اللہ نے جس کو محترم قرار دیا ہے اس کے اگر آپ احترام کے قائل نہیں ہوں گے تو آپ مؤدب نہیں کہلائیں گے. رسول اکرم کا کتنے لوگ احترام نہیں کرتے تھے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو احترام نہیں کرتے ہیں وہ خود گھاٹے میں رہتے ہیں. جو نبی کریم کا احترام کرتا ہے اللہ اس کے دلوں کو ایمان کے لیے منتخب کر لیتا ہے, اور جو نبی کا احترام نہیں کرتے ہیں ان سے اللہ جو نبی کا احترام نہیں کرتے ہیں ان کے اعمال کو اللہ ضبط کر لے. بے ادب لوگوں کے اعمال کو اللہ قبول نہیں کرتا. بے ادب بے ادبی اللہ کو پسند نہیں. اس میں خود انسان کی شرافت, خود انسان کا اس میں فائدہ ہے. خود انسان کی عظمت اس سے بڑھتی ہے. انسان کو خود شرف عطا کرنے کے لیے یہ سب چیزیں رکھی گئی ہیں. خود انسان کو بزرگ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں رکھی گئی ہیں. یہ مقدس چیزیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ تاکہ انسان اس سے تقدس حاصل کر سکے, اس سے بہرمند ہو سکے. محترم چیزوں کو کیوں رکھی گئی؟ تاکہ اس سے تبرک حاصل کر سکے, اس سے برکت حاصل کر سکے, اس سے فیض حاصل کر سکے. قرآن مجید کو کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ اس سے فیض حاصل کرے. رسول اکرم کو کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ ان سے فیض حاصل کر سکے. مقدس مقامات کو کیوں رکھا گیا؟ تاکہ ان سے ہم فیض حاصل کریں. مقدس مہینے کیوں قرار دیے گئے ہیں؟ مقدس دن کیوں قرار دیے گئے ہیں؟ مقدس ایام کیوں قرار دیے گئے ہیں؟ تاکہ اس سے انسان فیض حاصل کرے. جمعے کے دن کو محترم کیوں قرار دیا گیا؟ کہ ہر ہفتہ ہفتے میں ایک دن محترم قرار دیا گیا ہے. کہ جو اس دن کا احترام کرے گا اس کا فائدہ ہے. احترام کیا ہے؟ یعنی اس دن انسان سارے کاروبار چھوڑ کر, تمام دکانیں بند کر کے جمعے کے دن غسل کر کے اللہ کی عبادت میں کچھ دیر کے لیے مجبور ہو جائے. تو جو یہ کام کرے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو ہفتے بھر کے ختم کر دے گا, پاک کر دے گا. تو جس طریقے سے ہفتے میں ایک دن انسان کو پاکیزگی کے لیے رکھا گیا ہے کہ اپنے کپڑے دھو لے, اپنی گندگی کو صاف کر لے, اسی طرح سے روح پر بیٹھے ہوئی گرد و غبار کو چھٹک لے اس ہفتے میں ایک دن. تو اسی طریقے سے جیسے ہفتے میں ایک دن قرار دیا گیا ہے, ویسے سال بھر کی گندگی کو ماہ مبارک رمضان میں جس طریقے سے گھر کو سال میں ایک مرتبہ چونا کیا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے, پردے چینج کیے جاتے ہیں اور سب چیز جو ہے صاف کی جاتی ہے, اسی طرح سے روح کی گندگی کو دور کرنے کے لیے ماہ مبارک رمضان رکھا گیا ہے کہ اپنے آپ کو صاف کر لیں, اپنے جالے جو روح پہ لگے ہوئے ہیں ان جالوں کو جھڑا لیں, اور وہ گندگی وہ گرد و غبار جو روح کے اوپر ہے اسے چھٹک لیں اور اسے صاف کو پاک کر لے. تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو خود اس کا فائدہ ہوگا, خود وہ فیض اٹھائے گا. تو سب سے اہم بات جو عرض کرنی ہے, جو انشاءاللہ ہر روز کچھ نہ کچھ دو چار لفظ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت میں, کیونکہ پہلا عشرہ ہے ماہ مبارک رمضان کا, کہ ہم اس پہلے عشرے میں آپ کی خدمت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے سال رہیں, لیکن چند سالوں سے باہر کی بھی مصروفیت بڑھ رہی ہے تو دوسرا عشرہ ہم نہیں رہیں گے. لیکن جو ہے اس پہلے عشرے میں چونکہ جو ہے آپ کی خدمت میں, لہٰذا پہلے عشرے میں جو ہیں ماہ مبارکہ رمضان کی فضیلت میں دو چار لفظے روزانہ کچھ بیان کیے جائیں گے، لیکن سب سے اہم چیز جو ہے ماہ مبارکہ رمضان، اس سے غفلت ہم نہ برتیں، جو فیض حاصل کرنا ضرور استرخان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو جو فضیلت عطا کی ہے اس میں جو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا، اس مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، تو یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب عام دنوں میں قرآن پورا قرآن مجید ختم کرنے کے برابر ہے. ایک آیت کی تلاوت اگر کسی نے کر لی تو گویا عام دنوں میں جو ہم ختم قرآن کرتے ہیں، ختم قرآن کا جو ثواب ہے وہ ایک آیت میں ہمیں ملے گا اس مہینے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے الطاف و عنایات اس مہینے پر، کہ اللہ خود جو چاہتا ہے بندوں سے تقاضا کرتا ہے ہم تمہیں عطا کرنا چاہتے ہیں، اس کا کرم بہانہ ڈھونڈتا ہے، اس کا کرم بہانہ ڈھونڈتا ہے. یہ مہینے کو اس نے بہانہ قرار دیا ہے بندوں کی بخشش کا، کہ جو اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا، اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو صرف قرآن کے الفاظ کو دیکھیں، سنیں قرآن مجید کو، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو سماعت فرمائیں، قرآن سنیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آیت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے. جب پڑھنے کا اتنا ثواب ہے تو سمجھنے کا کتنا ثواب ہوگا. جب سمجھے گا انسان قرآن تبھی قرآن گویا اس پہ نازل ہوتا ہے، اس وقت نزول قرآن ہوتا ہے. اللہ نے بندوں پر بندوں کے لیے قرآن نازل کیا ہے، لیکن کیا بندوں نے قرآن کو اپنے پہ نازل کر لیا؟ کیا ان پہ نازل ہو گیا ہے؟ اللہ نے تو نازل کر دیا، آسان بنا کے پیش کر دیا اس کو، اس کو مشکل ترین مراحل سے آسان ترین الفاظ میں ڈھال دیا ہے، انہی عام لفظوں میں ڈھالا، یہی معجزہ ہے. دیکھیں معجزہ یہ ہے کہ اس ناقابل برداشت علم کو ان الفاظ کی کمزور پنڈلیوں کے حوالے کر دیا ہے، ان مفاہیم کو جو مفاہیم الفاظ میں ڈھل ہی نہیں سکتے. اسی لیے کہا الف لام میم، یہی لفظیں ہیں جو تم استعمال کرتے ہو روزمرہ، یہی الف، یہی لام، یہی میم، یہی حروف تہجی، یہی حروف میں انہی آپ کے استعمال کرنے والے آپ کے اپنے ذہن سے جاری جو الفاظ ہو رہے ہیں انہی آپ کے الفاظ میں ان مفاہیم کو اتارا ہے کہ جو مفاہیم ان الفاظ میں جس کو آپ استعمال کرتے ہیں اس میں وہ الفاظ میں وہ معنی ڈھل ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ نے معجزہ کر دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جس کا اسے علم نہیں تھا. علم الانسان ما لم يعلم، وہ چیز انسان کو سکھائی ہے. اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو نہیں جانتا ہے اسے انسان کو سکھایا گیا ہے، بلکہ وہ چیز سکھائی گئی ہے جو انسان جان ہی نہیں سکتا تھا، وہ چیز جو صحیفہ عقل پر جو انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی تھی. کیا آپ بتائیں کہ جانور کوئی بات سمجھ سکتا ہے؟ جانوروں کو کچھ سکھایا جا سکتا ہے؟ کیا جانوروں نے وہ ترقی کی ہے اب تک؟ کتنے عرصے سے جانور اس سرزمین پہ رہتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے بات کرنے کا کوئی آلہ فون جیسا ایجاد کر لیا ہے؟ رہنے کے لیے ہماری طرح کے گھر بنا لیے ہیں؟ یہ سہولتیں انہوں نے اپنے لیے حاصل کر لی ہیں، اپنی غذا کو محفوظ کرنے کے لیے فریج بنایا ہے، ہوا کے لیے انہوں نے جو ہے اے سی کا انتظام کر لیا ہے اپنے گھونسلوں میں، ہرگز نہیں کیا. اتنے عرصے، اتنے ہزار حیوان مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکے جو انسان، ایک انسان نے کر دیا ہے. تو اللہ نے انہی جانوروں میں سے کچھ جانوروں کو انسان بنا کر اس لائق بنا دیا کہ اس کے اندر فہم کی طاقت پیدا ہو گئی، سمجھنے کی طاقت پیدا ہو گئی. اب جو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، جو عقل عطا کر دیا ہے، اس عقل کے چراغ کے لیے تیل کی ضرورت تھی جس کا نام علم ہے. یہ چراغ ہے لیکن جلا اس وقت جائے گا جب علم آئے گا. اس وقت تک چراغ لے کے آپ گھومیے قندیل لے کر، لیکن وہ جلے گا نہیں جب تک کہ علم نہیں آئے گا. تو سب سے اہم ترین چیز جو انسان کو عطا کی گئی ہے وہ حیثیت انسان، وہ علم الانسان، علم الرحمن، علم القرآن. سب سے بڑی فضیلت جو عطا کی گئی ہے انسان کو، الرحمن علم القرآن، یعنی خلقت انسان سے زیادہ اہم علم القرآن ہے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اپنی رحمت واسعہ کا ذکر کیا ہے، تو اپنی رحمت واسعہ میں جس چیز کا سب سے پہلے تذکرہ کیا ہے وہ علم القرآن، وہ علم قرآن. اگر انسان کتنا ہی علم جان لے، لیکن اگر علم قرآن سے آشنا نہ ہو تو وہ جاہل ہے. اگر وہ قرآن کا علم حاصل نہ کر سکے تو وہ انسان چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، دنیا میں کا کتنا بڑا انجینئر کیوں نہ ہو، کتنا ہی زمین شناس کیوں نہ ہو، کتنا ہی افلاک شناس کیوں نہ ہو، ستارہ شناس کیوں نہ ہو، درخت شناس کیوں نہ ہو، حیوان شناس کیوں نہ ہو، لیکن اگر انسان سب کچھ پہچان لے اپنے آپ کو نہ پہچان سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کا جاہل ترین انسان ہے جو خود اپنے آپ کو نہ پہچان سکے. تو دنیا کے تمام مفکرین نے سر جوڑ کر جو اپنی حقیقت کو جاننا چاہا تو سب نے یہ کہا کہ ہم اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ستاروں کے بارے میں کہنے والا انسان، درختوں کے بارے میں جو ہے ریسرچ کرنے والا انسان، زمین و آسمان کے قلابوں کو جوڑنے والا، وہ انسان جو ہے اپنے آپ کی شناخت سے واقف نہیں ہے. تو انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے معرفت نفس، اور وہ معرفت نفس بغیر قرآن کے ہاتھ، اس لیے کہ قرآن انسان شناسی عطا کرتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے. قرآن انسان سازی کا سب سے بڑا کارخانہ ہے کہ جس میں ڈھل کے انسان انسان بن کے نکلتے ہیں، وہ قالب ہے جس سے انسان بنائے جاتے ہیں. تو قرآن مجید کا پڑھنا اسی لیے اس مہینے میں ضروری ہے کہ قرآن کو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اور جب تک کہ آپ سمجھیں گے نہیں، بغیر سمجھے ہوئے کیا جانے والا عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. بے سمجھی کا علم، بے معرفتی کا علم، بے معرفتی کا عمل کوئی قدر نہیں رکھتا ہے. عمل کی ارزش اس وقت بڑھتی ہے جب اس کی معرفت آپ کو حاصل ہوتی ہے، تب عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے. عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن معرفت سے وہ بڑا ہو جاتا ہے. اور چاہے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، معرفت کے ترازو میں جب نہیں تولا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کچھ نہیں ہوتی. کبھی عمل جو ہیں وہ لوہے کے دام میں بکتے ہیں، کبھی عمل جو ہیں وہ سونے کے دام میں بکتے ہیں. عمل عمل ہوتا ہے، عمل کبھی لوہا بن جاتا ہے، عمل کبھی سونا بن جاتا ہے. عمل جب معرفت کے سانچے میں ڈھلتا ہے تو پھر وہ سونا بن جاتا ہے. وہی عمل اگر معرفت سے ہٹ جاتا ہے تو اس کی قیمت پتھروں سے بھی گئی گزری ہو جاتی ہے. لہذا کہا گیا کہ ایک عالم کی عبادت جاہلوں کی 70 سالہ عبادت پہ بھاری ہے. تو قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے والے اور قرآن نہ پڑھ کر نہ سمجھ کر عمل کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں, کس خدا قدیر کی عبادت کر رہے ہیں, کس خدا کی عبادت کر رہے ہیں. بے معرفتی کی عبادت کر رہے ہیں, یعنی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں. اس کے سامنے جھک رہے ہیں جس کو آپ کمزور سمجھتے ہیں, جس کو آپ ناتواں سمجھتے ہیں, جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے, اللہ ہم سے غافل ہیں. اس غافل اللہ کی آپ عبادت کر رہے ہیں نعوذ باللہ. اللہ ہمارے حال سے واقف نہیں ہے, ہمارے گناہوں سے واقف نہیں ہے, ہمارے ذہن میں جو چیز چل رہی ہے اس سے واقف نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ جانتا نہیں ہے کہ میں اپنے ذہن میں کیا سوچ رہا ہوں, میں نے کیا چھپایا ہے, میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں, میں کون سا مال غصب کر رہا ہوں, میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں, کیا خطائیں کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں اللہ پر پوشیدہ ہیں اور ایسے خدا کی میں عبادت کر رہا ہوں. لیکن جب انسان جان یہ سمجھ کے عبادت کرتا ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں جس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ معرفت کا درس آپ کو قرآن مجید سے ملے گا, قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے, جو ناقابل تبدیل ہے, جو ثابت ہے, لا یتغیر ہے, جس کی وہ حقیقت ہے کہ جس کی حقیقت کو کوئی بدل نہیں سکتا, وہ سچائی ہے کہ جس سچائی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہی وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں سے بالا تر ہے. اللہ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا. رسول اکرم کا انتخاب کیا. یہ قرآن موسیٰ علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوئی. اس قرآن کے نزول کے لیے قلب مصطفیٰ کی ضرورت تھی. اللہ نے قلب مصطفیٰ پر یہ قرآن کو نازل کیا ہے. اور کیونکہ اللہ نے خود شرح صدر فرمایا تھا کہ علم نشرح لک صدرک, اتنا وسیع کیا کہ قرآن سما سکے, پورا قرآن سما سکے. وہ قلب کتنا وسیع ہوگا جس پہ قرآن نازل ہوا. اور یہ وسعت صدر انسان اپنی صلاحیت سے حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ خود انشراح صدر نہ دے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں, پروردگار رب اشرح لی صدری, میرے سینے کو کشادہ فرما تاکہ اس پہ توریت نازل ہو سکے. اللہ نے اس سینے پہ توریت نازل فرمائی لیکن نبی کریم کے قلب کو خود اللہ نے وسعت دی. تو جب اللہ وسعت دیتا ہے, جس دروازے کو اللہ کھولے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا ہے, کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی. تمام جن و انس کی طاقتیں مل کر بھی اگر موانع ایجاد کرنا چاہیں تو موانع ایجاد نہیں کر سکتے ہیں. انشراح صدر اللہ پیدا کرتا ہے. تو اس کے لیے عزیزان گرامی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، یہ مہینہ قرآن کے سائے میں بیٹھے بس اور قرآن پڑھتے رہیں، قرآن دیکھتے رہیں. جتنی دیر قرآن پڑھتے رہیں گے ہماری نظریں جب تک قرآن پر رہیں گی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. اس وہ وقت وہ زمان ہمارا بابرکت ہوگا، اتنا وقت ہمارا بہت قیمتی ہوگا زندگی کا جتنا وقت ہم قرآن کی صحبت میں رہیں گے. وہ وقت بھولا نہیں جا سکتا ہے، اور سارا وقت جل جائے گا، وقت کی انگیٹھی پر دن اور رات جلتے چلے جا رہے ہیں، عمر جلتی چلی جا رہی ہے. ہم بیکار کی گفتگو میں اور خاندانی جھگڑوں میں اور دوستوں کی بحثوں میں اور آلتو فالتو بحثوں میں پورا وقت جلا دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت جو صحبت قرآن میں گزرتا ہے وہ وقت انسان کے لیے بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں انسان اپنی عمر کا صحیح استعمال کرتا ہے کہ یہ وقت تم نے کہاں گزارا. جو وقت اللہ نے تمہیں، وہ عمر جو اللہ نے تمہیں دی ہے وہ معرفت کے لیے خرچ ہو تو اس کے تو انسان بننے میں جو انسان کے دیکھیے انسان کی بھی پیاس ہے، انسان کو معرفت کی پیاس ہے، انسان کو جستجو ہے، انسان کو حقائق کے دریافت کرنے کی جستجو ہے. یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ پیاس رکھی ہے. یہ پیاس کیسے بجھے گی؟ جب تک کہ قرآن نہیں پڑھے گا، صحبت قرآن میں رہے گا تبھی یہ پیاس بجھ سکتی ہے. جس طریقے سے انسان کھانا پینا میں پوری عمر صرف کر دیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اسی کی ہم کو ضرورت ہے، اس پیاس کو انسان محسوس کرتا ہے، لیکن اس روحانی تشنگی کو محسوس نہیں کرتا. یہ روحانی تشنگی کو اس وقت محسوس کرے گا جب وہ قرآن کی صحبت میں رہے گا، اور جب قرآن کی لذتوں سے آشنا ہوگا تب اسے پتا چلے گا کہ لذت معنویت کیا ہے، لذت انسانیت کیا ہے. انسانی لذت کسے کہتے ہیں؟ ہم جو دن و رات گزار رہے ہیں وہ حیوانی لذتیں ہیں، ان حیوانی لذتوں میں ہم مصروف ہیں، ان لذتوں سے ہم آشنا نہیں ہیں جو انسانی لذت ہیں، عقلی لذت ہے، لذت عقلی. اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ لذتوں کی تین قسمیں ہیں، لذت جسمانی ہے، لذت خیالی ہے، اور لذت عقلی ہے. لذت جسمانی وہ ہے جو کھانے پینے اور پانی اور کھانے سے جو ہے جس سے لذت محسوس ہوتی ہے وہ بدن کی تقویت کا سبب ہوتا ہے، اور جسمانی لذتیں ہے نا، شادی بیاہ ہے یا جو ہے کھانا پینا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں جس کو بعض حکما اور بعض عرفا نے کہا ہے کہ یہ لذت نہیں ہے بلکہ دفع شر ہے، گویا ایک مصیبت تھی جو ٹالی گئی، ایک تکلیف تھی جو دور کی گئی، لذت نہیں حاصل ہوئی. آگ تھی جس پہ پانی چھڑکا گیا، شہوت کی آگ تھی جو بجھائی گئی، ایک بھوک تھی جو مٹائی گئی، ایک پیاس تھی جو ختم کی گئی، تو یہ لذت نہیں حاصل ہوئی ہے، تشنگی دور ہوئی ہے، پیاس بجھی ہے، بھوک مٹی ہے، آگ بجھی ہے، لیکن لذت نہیں حاصل ہوئی. اس کے بعد کا دوسرا مرحلہ آتا ہے لذت خیال، لذت تخیل، کہ تخیلات کی لذت، جیسے جو ہے آپ حکومت کی جو لذت ہے، سیاست میں جو آپ کو لذت ملتی ہے، یہ خیالی پلاؤ، خیالی لذتیں ہیں، کہ جو ہے تخت کی لذت، تاج کی لذت، کرسی کی لذت، مقام اور پوسٹ اور مقام و تو کیا ہو جاتا ہے، ملے بن جاتا ہے تو کیا سر پہ کچھ سینگ نکل آتے ہیں، یا ایم پی بن جاتا ہے، وزیر بن جاتا ہے تو کیا سر پہ سینگ نکل آتے ہیں، کیا ہوتا کیا ہے اس میں؟ ایک لذت خیال ہے نا، خیالات کی لذت، خیالات کی دنیا ہے، تخیلات کی لذت ہے. یہ لذت جسمانی لذت سے کہیں بلند ہے، اور اس سے کہیں بلند لذت ہے لذت عقل، لذت فکر، جو علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، جس کے لیے خواجہ نصیر الدین طوسی جیسے عرفا اور حکما مدرسے کے صحن میں آ کے پکارا کرتے تھے اینا ابنا الملوک، کہاں ہو شہزادوں کی اولادوں، آؤ ہماری لذتوں کا احساس کرو کہ ہمیں کتنی لذت حاصل ہو رہی ہے. وہ کون سی لذت ہے؟ وہ لذت علم، وہ لذت فکر جس سے لذت حاصل ہوتی ہے. آپ کتاب پڑھیے کتنی لذت، جب 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 الفاظ کھلتے ہیں، الفاظ کے معانی جب روشن ہوتے ہیں تو وہ لطف حاصل ہوتا ہے جو سکندر اعظم کو اپنی فتوحات پہ حاصل نہیں ہوتا ہے. کسی لفظ کا معنی جب معلوم ہو جاتا ہے تشنہ معارف کو، تشنہ معانی کو، جب کسی لفظ کا معنی معلوم ہو جاتا ہے تو ایک لذت حاصل. رات بھر نیند نہیں آتی، کتنے علماء ہیں ایک لفظ کی جب پھنس جاتے ہیں، اس لفظ کی جب تک کے معانی دریافت نہیں کر لیتے ہیں اس وقت تک انہیں آرام نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا. دیکھیے آج کل بچوں کو جو تعلیم کی ضرورت ہے وہ تشنگی ایجاد کرنے کی ضرورت ہے. زبردستی علم ٹھونسنے کی چیز نہیں ہے. مدرسے اور اسکول بچوں میں تشنگی نہیں پیدا کر رہے ہیں، علم پڑھا رہے ہیں، ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے کسی جیسے کوئی جو ہے کیسے جیسے کوئی زہر کھا رہے ہوں. بڑی مشکل سے انہیں جو ہے ٹھوس ٹھوس کے جو ہے پڑھایا جا رہا ہے، ٹھوس ٹھوس کے علم دیا جا رہا ہے. وہ مدرسہ جانا نہیں چاہتے، رو رہے ہیں اور انہیں کھینچ کھینچ کے مدرسہ بلایا جا رہا ہے، انہیں کھینچ کھینچ کے اسکول کو لے جایا جا رہا ہے، انہیں زبردستی کالج کو لے جایا جا رہا ہے. وہ کالج میں بیٹھنا نہیں چاہتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ سینما ہال میں وقت گزاریں، وہ چاہتے ہیں چبوتروں پہ وقت گزاریں اس لیے کہ چبوترے کی لذت سے آشنا ہیں، وہ چاہتے ہیں ہوٹلوں میں وقت گزاریں اس لیے کہ ہوٹل کی لذت سے آشنا ہیں، صحبت احباب میں وقت گزارنا چاہتے ہیں کیونکہ لذت احباب صحبت احباب کی لذت سے آشنا ہیں اس لیے اس صحبت سے دور بھاگنا نہیں چاہتے. لیکن مدرسوں نے تشنگی ایجاد نہیں کی ہے علم کی تاکہ لوگ دوڑ دوڑ کے مدرسے کی طرف جائیں. مدرسے میں آنا، اسکول جانا اہم نہیں ہے، زبردستی کا علم جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا. آپ کو محبت ہی نہیں ہے علم سے اور آپ کو علم دیا جا رہا ہے. بچہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا اور آپ اس کو پڑھانا چاہ رہے ہیں. کتنے ایسے روزے دار ہیں جو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہتے مگر زبردستی ان سے روزہ رکھوایا جا رہا ہے. اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک و پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ان کے لیے وہ روزہ فائدہ ہی نہیں پہنچاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے کو عذاب سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے مسلمانوں میں پوری بحث ماہ رمضان شروع ہوتے ہی، میں ہوں یا آپ ہو، سبھی یہی کہتے ہیں کہ آج روزہ نہیں لگا، آج اچھا روزہ. یعنی اچھا روزہ وہ ہے جو لگے نہیں. آرام دہ روزہ وہ ہے جو آپ کو محسوس نہ ہو. یعنی آپ روزے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے. آپ تو روزے دار ہیں لیکن روزے سے نفرت رکھتے ہیں. روزے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ماہ رمضان آ گیا جیسے آپ کا دشمن کوئی آ گیا، اس لیے بعض لوگ مجلسیں کرتے ہیں، روتے ہیں، بکا کرتے ہیں، جشن نہیں کرتے، استقبال نہیں کرتے، خوش نہیں ہوتے، گھروں کو چراغا نہیں کرتے، گھروں میں عید کا ماحول نہیں پیدا کرتے جیسے شام غریبہ ہوں، جیسے فاقہ رکھ رہے ہوں، جیسے اللہ نے مصیبت نازل کر دی ہو. رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے. ایک مولوی صاحب گئے گاؤں میں، کہنے لگے رمضان آنے والا ہے، اب تو روزے رکھنا پڑے گا، بھوکے رہنا پڑے گا، دن دن بھر بھوکے رہنا پڑے گا، ضروری ہے. تو لوگوں نے کہا یہ کون ہے جو رمضان آنے والا ہے، اس کو مار کے بھگائیں، کس گاڑی سے آنے والا ہے یہ. لاٹھیاں لے کے لوگ پہنچ گئے بس اسٹیشن کہ رمضان کو آنے والا ہے اور وہ آ کے تمہیں بھوکا رکھے گا. اس طریقے سے ہمارے مولویوں نے ماہ رمضان کا تعارف کروایا کہ رمضان آنے والا ہے جیسے کوئی دشمن آنے والا ہے اور آ کر تمہیں اذیت پہنچانے والا ہے، تمہیں تکلیف دینے والا ہے. تو کیوں اس مہینے کا لوگ استقبال کریں گے؟ جیسا کہ میں ماہ شعبان میں میں نے ذکر کیا کہ بعض لوگ، بعض حضرات ہمارے امام کا اس طرح سے تعارف کراتے ہیں کہ امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، کاٹ دیں گے تم کو آنے کے بعد، گردنیں کاٹ دیں گے گاجر و مولی کی طرح، قتل عام کریں گے. تو پھر کیوں اس امام پہ انتظار دیکھیں جو ہمارا قتل کر دے، جو ہماری دنیا اجاڑ دے، جو ہمارے گلوں پہ تلوار چلا دے؟ ایسے امام کا ہم کیوں انتظار کریں جو ہمیں موت دینے کے لیے آنے والا ہے؟ ہم اس امام کا انتظار کریں گے جو ہمیں حیات و زندگی دینے والا ہو؟ جب آپ تعارف ہی ایسا کرائیں گے عزیزان کرام، تو لوگ کیوں اس کا استقبال کریں؟ تو عزیزان کرام، اسی لیے دعاؤں میں، ائمہ اہل بیت کی دعاؤں میں علماء کرام نے جس طرح سے ماہ رمضان کا استقبال کیا ہے، ماہ مبارک رمضان کا استقبال ماہ رجب سے شروع کر دیا ہے. ابھی روزے فرض نہیں ہوئے ہیں لیکن لوگوں نے اپنے پر روزے فرض کر لیے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ لذت روزہ کیا ہوتا ہے. روزے کی لذت سے آشنا ہونے والے مرد و خواتین ایسے ہیں جو سال بھر روزہ رہا ہے. ایسے مومنین آج بھی ہمارے درمیان میں ہیں جو سال بھر روزہ رکھتے ہیں، سوائے ان روزوں کے جو جس دن اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ کس کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ ان لوگوں کو کہ جو سال بھر رہتے ہیں، کم سے کم عید کے دن تو نہ رہیں، آج کے ایک دن نہ رہیں، آج بقرعید کے دن نہ، آج عید الفطر ہے، آج تو روزہ نہ رکھیں. نفیسہ خاتون سال بھر روزہ رہا کرتی تھی، حالت روزہ میں انتقال ہوا، مصر میں مزار ہیں نفیسہ خاتون جو اتنی بڑی روزہ دار تھی. کیوں؟ لذت روزے سے آشنا ہو گئی تھی. ہم لوگ، ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے وبال ہے، ایک مہینہ روزہ، کتنی بدبختی ہے ہماری. اگر ہم سوچیں تو اپنے حال پر کتنی کوفت ہوتی ہے کہ ہم ایسے بندے ہیں جن کے لیے ماہ مبارک رمضان گرا ہے. ہم روزہ ضرور رہتے ہیں لیکن کیا سمجھ کے؟ گرا سمجھ کر. ایسے بندے ہیں کہ جو رحمت کو اپنے لیے عذاب جا سمجھتے ہیں. بہرحال وقت بہت ہو چکا ہے، چونکہ آج پہلا دن ہے اور ماہ مبارک رمضان کا پہلا دن ہے، اس لیے گفتگو مڑتی چلی گئی. میں چند آیتوں کا ترجمہ کروں اور آج کی حد تک اس پر گفتگو تمام کریں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10-15 سال سے ہماری گفتگو جاری ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر جو پہلے سالوں میں جو باتیں ہو چکی اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اس میں بہت ساری معانی ہیں اور انشاءاللہ جو ہے جب سورہ شروع ہوگا تو اس کی خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پورا قرآن مجید ہے. ظہر الوجود بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری کائنات بسم اللہ کا ظہور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کل قرآن، اگر قرآن کو اگر سمیٹ دیا جائے تو سورہ حمد میں، اور سورہ حمد کو سمیٹ دیا جائے تو بسم اللہ میں، اور کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ کو سمیٹ دیا جائے تو نقطۂ با میں سمٹ جاتا ہے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں انا نقطۃ تنتہی اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے، یعنی قطع قطع کر کے پڑھے جانے والے حروف ہیں، الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف ہیں. اس میں خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر مقامات پر، سوائے چند مقامات کے، جہاں پر بھی اکثر مقامات پر جہاں حروف مقطعات آئے ہیں اس کے بعد عظمت قرآن کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن مجید کی عظمت کا اظہار کیا گیا. جیسے سورہ بقرہ میں ہے الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پر بھی اسی طرح سے، اور دوسری سوروں میں بھی ایسے ہی ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا. یہاں کہا جا رہا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، قرآن مجید کا ذکر ہوا ہے. یعنی یہ آیت، اس سورہ، یہ پورا سورہ مدنی سورہ ہے، اس سورہ میں 200 آیتیں ہیں، اسی لیے ہمیں جو ہے تفصیلات میں نہیں جانا ہے، بہت تیزی سے جو ہے ان قرآن مجید کے الفاظ کو ترجمے کی حد تک جو ہے ترجمہ کرتے، خود ترجمہ بھی ایک طرح کی تفسیر ہے، خود ترجمہ بھی تفسیر ہے، یعنی انکشاف معانی ہے. ترجمے سے کیا ہوتا ہے، معانی کے چہرے سے نقاب اٹھتی ہے، اور یہی تفسیر بھی ہے، ترجمہ اور تفسیر ہے کہ ہم الفاظ کے چہرے سے نقاب ہٹائیں اور معانی کو دیکھیں، معانی کے اندر چھپا ہوا جو مصداق ہے اس کو تلاش کریں، اسی کا نام تفسیر، حقائق کو دریافت کریں اور حقیقتوں کو سمجھیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ خدا وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہر شے اس کے طفیل میں زندہ، وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، قیوام بخشنے والا ہے، خود زندہ ہے اور زندگی بخش بھی ہے، خود زندہ ہے اور زندگی عطا کرنے والا ہے، دوسروں کی زندگیاں بھی اسی کے اوپر موقوف ہے، وہ خود وجود ہے، الوجود اس کی ذات ہے، الوجود، اور ہر موجود میں وجود ملے گا، یہ چیز موجود ہے یعنی وجود کے ذریعے سے موجود ہے، زمین موجود ہے تو اس میں وجود ہے، آسمان موجود ہے تو اس میں وجود ہے، درخت موجود ہے تو اس میں وجود ہے، حیوان موجود ہے تو اس میں وجود ہے، سمندروں کا وجود ہے، ہے نا، موجود ہیں، جو جہاں جہاں موجودات ہیں وہاں وہاں وجود ہے، اور الوجود ذات الہیہ ہے جو تمام موجودات پہ احاطہ کلی رکھتا ہے، هو الحی القیوم، کہ وہ زندگی بخشنے والا ہے، ہر موجود کو حیا، یعنی اس کی وجہ سے سب موجود ہیں، وہ خود اپنی وجہ سے اور اس کی وجہ سے اچھے، حی القیوم نزل علیک الکتاب، اے رسول، یعنی خطاب اب ذات مرسل اعظم سے ہو رہا ہے کہ اس نے آپ پر وہ برحق کتاب نازل کی، وہ برحق کتاب، حق والی کتاب، لا یتغیر کتاب، وہ کتاب جو ثابت و پائیدار ہے، وہ کتاب آپ پر نازل کی ہے جو تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تورات و انجیل بھی نازل کی ہے اس سے پہلے لوگوں کی، یہ ہدایت بنا کر، وَأَنزَلَ الْقُرْآنَ، اور وہ کتاب نازل کی ہے جو حق و باطل کے درمیان میں فرق پیدا کرنے والی ہے، الفرقان، قرآن کا ایک لقب ہے فرقان، فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان میں تمیز پیدا کرنے والی، بے شک جو لوگ ارشاد ہو رہا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک جو لوگ آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں ان کے واسطے شدید عذاب ہے اور خدا سخت انتقام لینے والا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ جو ہے وہ شدید ترین انتقام لینے والی ذات ہے. اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ہر شے سے واقف ہے. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی آپ جان لیں، معرفت پروردگار حاصل کریں. قرآن مجید اس سورے میں معرفت کا دریا بہا رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچانو کہ وہ پروردگار ہے، کہ ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کے لیے کوئی چیز زمین و آسمان میں پوشیدہ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر روشن. لا یخفى علیہ شیء، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے واقف ہیں. وہ چونکہ جو پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہے اللہ اس سے واقف ہے، اس کی بھوک کو، اس کی پیاس، اس کی آواز کو سن رہا ہے. اور یہ علم اس کا جو ہے وہ علم حصولی نہیں ہے، علم حضوری ہے. اللہ کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ حصولی علم نہیں ہے کہ کہیں سے اس کو تصویریں حاصل ہو رہی ہوں، نہیں، یہ سارا علم اس کے لیے حضوری ہے. جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، جیسے ہمیں پیاس لگتی ہے، تو بھوک کا ہمیں تصویر بھوک کی ہم کو نہیں حاصل ہوتی ہے. یہ بھوک کا جو علم ہے یہ علم حصولی نہیں ہے بلکہ علم حضوری ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام مخلوقات کا جو علم ہے وہ علم حصولی نہیں ہے بلکہ علم حضوری ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے. جو ہم نے کیا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کریں گے، ماضی، حال، مستقبل، ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے. بس ایک آیت اور پڑھ کر آپ کو زحمت ہوں. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم، وہی وہ خدا ہے، وہی وہ خدا ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے رحم مادر کے اندر تصویریں بناتا ہے. اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی. وہ جس طرح چاہتا ہے تصویریں بناتا ہے. یہ کتنا، یہ آسان بات ہے. سماعت کا پورا ایک نظام ہے، بصارت کی ایک پوری دنیا ہے. گویا انسان نہیں بن رہا ہے بلکہ کوئی عمارت تعمیر ہو رہی ہے. کہیں دروازے لگائے جا رہے ہیں، کہیں کھڑکیاں لگائی جا رہی ہیں، کہیں چھت بنایا جا رہا ہے، کہیں فرش بچھایا جا رہا ہے، کہیں دیواریں اونچی کی جا رہی ہیں. پورا اس سب ملا کر بصارت اور سماعت اور گویائی، یہ پورا ایک سسٹم ہے. یہ گویا ہزاروں ملک لگے ہوئے ہیں، ہزاروں طاقتیں لگی ہوئی ہیں جو ہر پہ کام کر رہی ہیں تیزی کے ساتھ. کرتے کرتے اس کو انسان کی شکل میں ڈھال دیتی ہیں. کوئی سماعت پہ کام کر رہا ہے، کوئی بصارت پہ کام کر رہا ہے، کوئی گویائی پہ کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے چلو قوت شامہ پہ کاروائی کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے نظام ہاضمہ اور نظام سماع، تمام نظام کو پر کام کر رہے ہیں. کر کے ایک پورا وجود بنا کے پیش کر دیتے ہیں. اتنے سارے لوگ گویا لگے ہوئے ہیں کام پہ، ایک عمارت جیسے تھا. اتنا بڑا سسٹم ہے، خود نظام ہاضمے کا، نظام شکم کا اتنا بڑا سسٹم ہے کہ ایک بڑی کمپنی جو ہوتی ہے، جو فیکٹری ہوتی ہے، گویا اس بڑی سی فیکٹری کو چھوٹا کر دیا گیا ہے نظام شکم. پھر چوٹی کیا شکم، سنائی قدرت کا کتنا عجیب نمونہ ہے. اب پانی پہ تصویر تو بنائی نہیں جا سکتی، تصویر پر پانی پہ تصویر ابھاری گئی ہے، پانی پہ تصویر بنائی گئی، اور اندھیرے میں تو تصویر بنائی نہیں جا. رحم مادر کے اندھیرے میں نطفے آپ پہ تصویر گری کی گئی ہے. نقش فریادی ہے کسی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پہ کرے تصویر کا، نقش پر یادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پہ کرے تصویر. هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ہے جو رحم مادر میں تصویر بناتا ہے. لا، یہی اس کی شان ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. یہاں مجموع البیان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ صاحب مجموع البیان کا بیان ہے کہ یہاں سے تقریباً 80 آیتیں نصارۂ نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو جناب عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کے دعوے دار تھے اور رسول اکرم سے بحث کرنے کے لیے مدینہ آئے تھے. مسجد پیغمبر میں ناقوس بجا کر نماز ادا کی. مسلمانوں نے اعتراض کیا. شان نزول اس آیتوں کی کہا جاتا ہے یہ ہے کہ حضور نے روک دیا اور پھر بحث کا آغاز ہو گیا. مذکورہ آیات میں اولاً قدرت خدا کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اس سے باپ بیٹے کے رشتے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی آیات کی نوعیت واضح کی گئی ہے. بعض فتنہ گر متشابہ الفاظ سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کی تعویل کا علم سوائے راسخوں علم کے کسی کے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ کل جو ہے ان آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں سے اور اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں ناشنا نہ فرما، پروردگار ہمیں محروم نہ فرما، پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کا شرف عطا فرما، عبادتوں کا حوصلہ عطا فرما، پروردگار معرفت پروردگار حاصل ہو، اس مہینے میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جہاں جہاں پر بھی مظلوم ہیں، بالخصوص سرزمین فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے، پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ کتنے 70 سال سے کئی نسلیں اس راہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتی ہیں، اپنے بزرگوں کے کیے ہوئے خطاؤں کی معافی چاہتی ہیں، اپنے گناہوں